پیغام مومنو یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آئیے مودت کے حول و حوش میں گفتگو جاری تھی، عرض کی قرآن نے فرمایا کہ حضور آپ امت سے کہہ دے کہ میں اجر رسالت کے حوالے سے، اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ نہیں مانتا سوائے مودت ذوی القربا۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے ہی مفاد میں ہے۔ تیسری آیت میں اس مفاد کی وضاحت کی: قل لا اسألكم عليه اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا۔ حبیب آپ ان سے کہہ دیں میں کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، صرف جو معاوضہ مانگتا ہوں یہ ہے کہ تم خدا تک جانے کا راستہ اپناؤ، خدا تک جانے کا راستے کو پکڑ کر خدا تک جاؤ۔ یعنی بس پتہ چلا مودت اہل بیت انسانوں کے مفاد میں ہے، اور یعنی یہ مودت وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا کے ساتھ ملا دیتی۔ چند جملہ عرض کی کل کے کس طرح سے مودت اہل بیت انسانوں کے مفاد میں ہے، کہ انسان اس محبت کی وجہ سے کتنا نورانی ہو جاتا ہے، بہشتی ہو جاتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، خدائی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس محبت کی وجہ سے انسان کتنا کمالات حاصل کرتا ہے، انسان اعمال انسان مودت کی وجہ سے خدا کے درگاہ میں مقبول ہے۔ ائمہ شاہد ہے قیامت کے دن، پیغمبر اور ائمہ قیامت کے دن شاہد اعمال ہے، پیغمبر اور ائمہ قیامت کے دن شافع انسان ہے، پیغمبر ائمہ اسی دنیا میں وسیلۂ فیض الہی ہے اور وسیلۂ توسل اپنے حاجات کے حصول کے لیے توسل کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے اسی محبت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان حلال زادہ ہے، چنانچہ شیعہ سنی روایات میں موجود ہے: اگر تم نے اپنے دل میں محبت اہل بیت کا احساس کیا تو سب سے پہلی نعمت کا شکر ادا کرو۔ راوی نے پوچھا یہ کون سی نعمت ہے، فرمایا حلال زادہ ہونے کی نعمت ہے۔ گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں کی مغفرت ہونا، خدا و رسول کا محبوب ہونا، یہ سارے وہ فوائد ہیں جو مودت اہل بیت کے ذریعے حاصل کر سکتے۔ چند ذمہ داریاں ہماری اہل بیت کی نسبت میں ہیں۔ حقیقت میں اہل بیت امام ہے، ہم امت ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داری ہے اہل بیت کی نسبت میں۔ ایک ذمہ داری تو مودت کی ذمہ داری ہے، مودت اہل بیت، درود بر اہل بیت واجب ہے نا، درود بر اہل بیت لیکن نماز میں واجب ہے. دوسرے عام مسلمانوں کے کچھ فرقے بھی اس کے قائل ہے کہ نماز میں, اب شافعی کا وہ مشہور شعر ہے, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو آپ پر درود نہیں بھیجتا ہے اس کی نماز نماز نہیں ہے. اس طرح کے مسائل. لیکن تین اہم ذمہ داریاں امامت کے حوالے. امام کا معنی یعنی وہ ہستی جس کی ہم پیروی کرتے ہیں, وہ ہستی جو آگے ہوتی ہے, وہ جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں, جس کا ہم تابع ہیں, یہ عربی زبان میں امام کا معنی ہے. اس لیے پیشوا رہبر کو امام کہتے ہیں. ائمہ معصومین الگ میں, یہ لغت کی بحث میں ہے. لغت عربی میں امام پیشوا رہبر قائد. امام خمینی کو کچھ لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے امام خمینی کو امام کہنے سے, حقیقت میں اسے عربی زبان کے حوالے سے ہے. عربی زبان میں امام رہبر قائد. پاکستان میں ہر قسم آکس کو قائد کہتے ہیں, لیکن یہ ہے. لیکن شیعہ عقائد میں, اصول دین میں, علم کلام میں امام کے اپنی شرائط تھے. امام معصوم ہونا چاہیے, خدا کی طرف سے منصوص اور معین ہونا چاہیے, افضل کل اہل زمانہ ہونا چاہیے, اس کے علم من جانب اللہ ہونا چاہیے, علم کے لحاظ سے معصوم, عمل کے لحاظ سے معصوم ہونا چاہیے. تو وہ علم کلام میں جب امام کہتے ہیں, عقائد میں جب امام کہتے ہیں, تو یہ معنی ہے. تو امام ہمارا پیشوا, جب ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمارا امام ہے, یعنی ہمارا پیشوا ہے, ان کی پیروی ہم پر واجب ہے, یہی معنی ہے. امام کے معنی میں ہی اتباع موجود ہے, حرکت موجود ہے. امام وہ جو آپ کو منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے, امت وہ جو امام کے نقش قدم پر چلتی ہے. امت اما یہ ام قصد کرنے کے معنی میں ہے. ماں کو بھی ام کہنا اس وجہ سے ہے کہ بچہ کا مقصود ماں ہوتی ہے, یعنی بچہ دوڑ کر جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے دوڑ کر ماں کے پاس جاتا ہے. تو امام وہ ہستی جو مقصود کائنات اور خصوصاً مقصود انسان, اور انسان اس کی نقش قدم. بس ہم جب امام کہتے ہیں, مراد وہ ہستی ہے جس کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے. ورنہ آپ ہمارا عقائد میں کہتے ہیں مولا پہلا امام ہے, امام حسن دوسرا امام ہے, امام کا معنی کیا ہے؟ کہیں گے امام کا معنی امام ہے, یہ تو نہیں ہوا. امام کا معنی یعنی وہ ہستی جس کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے, خدا نے واجب کیا ہے. کس حوالے سے واجب کیا؟ کس حوالے سے واجب کیا ہے؟ ہر حوالے سے, ہر حوالے سے ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے. سیاسی حوالے سے, یعنی حکومت کرنے کا حق ان کو ہے یا نہیں ہے, یعنی سیاسی میدان میں امام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے, حکومت دوسروں کو دیں گے, اور دوسرے مسائل میں امام کے نقش قدم. تو امام کی امامت کو آپ نے مقید کیا, یعنی اجتماعیات میں, سیاسیات میں مولا آپ کا امام, نعوذ باللہ فرضی مثال ہے, مولا آپ کا امام نہیں بنا. اگر سیاسی مسائل میں امام کے نقش قدم پر چلتے ہیں, تو پھر سیاسی لحاظ سے ہم نے امام کو امام مانا, یعنی ہم اس میدان میں جہاں قدم رکھنے کے لیے کہا وہاں قدم رکھتے ہیں, جہاں رکنے کے لیے کہا رکتے ہیں, جہاں پر اطاعت کرنے کے لیے کہا اطاعت کرتے ہیں, جہاں جنگ کے لیے کہا جنگ کرتے ہیں, جہاں صلح کے لیے کہا صلح کرتے ہیں. اور اسی طرح سے علمی لحاظ اپنا علم دین امام سے لیتے ہیں, یعنی ہم پر واجب ہے اپنا دین, اپنے معارف دینی کل اسلام کو امام سے لے. امام واجب الاطاعہ ہے. غدیر کے میدان میں امام کے سیاسی پہلو کی نشاندہی کی. آئیے انما ولیکم اللہ رسول میں مطلق ولایت ثابت کی, ہر قسم کی ولایت. اطیعوا اللہ واطیعوا رسول میں کہ امام کی اطاعت آپ پر واجب ہے. تو امام کی اطاعت واجب ہے تمام احکام دین میں, تمام معارف دین میں, کل اسلام کے لحاظ. بس ہمارا امام ہے, جیسے میں اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے اہل سنت کے حوالے سے مثال دیتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کو اہل سنت امام کہتے ہیں, اس لیے کہ فقہ میں ان کے پیروی کو واجب سمجھتے ہیں. امام اشعری کو امام کہتے ہیں, عقائد میں اس کے پیروی کو واجب سمجھتے ہیں. اسی طرح سے حکام کو امام کہتے ہیں, حاکم کو امام بھی کہتے ہیں, نہج البلاغہ میں فرمایا ہے مولانا, اس لیے کہ سیاسی مسائل میں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو جس ہستی سے ہم اپنا دین لیتے ہیں, معارف دینی لیتے ہیں, یعنی معارف دینی میں جس کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ امام. اسی طرح سے پیش نماز کو امام جماعت کہتے ہیں. جب نماز کی جو چند رکعت ہے اس میں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے, نہ اس سیاسی لحاظ سے اس کی پیروی کر رہے ہیں اور نہ دین اس سے لے رہے ہیں. فی الحال کیا کر رہے ہیں, وہ جب کھڑا ہوتا ہے, جب وہ نیت باندھتا ہے ہم اس کے پیچھے نیت باندھتے ہیں, جب وہ رکوع میں جاتا ہے اس کے پیچھے, اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے رکوع میں جاتے ہیں, اس سے آگے جائے تو باطل ہے. اور سجدہ, تشہد, قیام, قعود, جلوس, یہ سارے اس میں کیا ہے, کردار میں اس کی پیروی کرتے ہیں. تو کردار میں جس ہستی کی پیروی کرتے ہیں وہ امام ہے, علم میں جس کی پیروی کرتے ہیں وہ علمی امام ہے, سیاسی مسائل, اجتماعی مسائل میں جس کی پیروی کرتے ہیں وہ سیاسی امام ہے. ائمہ اظہار ہر حوالے سے امام ہے. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے, ائمہ کے معنوی کمالات, فضائل, دنیاوی اخروی وہ اپنی جگہ پر عظیم ہے, لیکن ہمیں قیامت کے دن جو ہم سے پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذمہ داری امام کی نسبت میں انجام دی ہے یا نہیں. یہ آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ اونٹوں کے قطار در اندر قطار جا رہے تھے, پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, کہا کہ یہ علی کے فضائل لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہم خود اتنے فضائل کو کیوں ابھی نہیں بتایا, کتابوں میں نہیں بتایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یعنی دین نے کہا ہے کہ ائمہ کے کچھ فضائل ہم بیان کرتے ہیں. حضور کے جملہ ہے کہ اگر علی کے حقیقی فضائل نے بیان کرتا تو عیسائی جس طرح سے حضرت عیسیٰ کی پوجا کرنے لگے, مسلمان علی کی پوجا کرتے ہیں. اب یہاں پوجا کرنے والے جو ہمارے غالی ہوتے ہیں, خود پیروی نہیں کرتے, صرف پوجا کرتے ہیں. پیروی کرنا مشکل عمل ہے, پوجا کرنا, کیونکہ پوجا بھی اس معنی کا نہیں ہوتا ہے, زبان کے حد تک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام یعنی جس کے ہم پیروی کرتے ہیں ہر حوالے سے, تحرک کے حوالے سے, فکری حوالے سے اور کردار کے حوالے سے. امام ہے کردار کے, امام ہے فکر کے, امام ہے سیاست کے. جب ہم کہتے ہیں مولا ہمارا امام ہے, یعنی ہم صرف مولا کی حکومت کو مانتے ہیں, ان کے مد مقابل جنہوں نے حکومت کی ان کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے. یا جب مولا کو امام مانتے ہیں, مطلب ہم اپنا دین مولا سے لیتے ہیں. جب مولا کو امام مانتے ہیں, مطلب کیا ہے, ہم اپنی کردار کو مولا کے کردار کے مطابق بناتے ہیں. یہ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. آپ خود دیکھتے ہیں عمل سب سے مشکل ہے. خود ہم اپنی فردی زندگی میں جاننا آسان ہے, بولنا بھی آسان ہے, اسے اپنے علم اور باتوں پر عمل کرنا خود ہمارے لیے مشکل ہے. امامت یہ مشکل تر ہے نبوت و رسالت سے. اس سے کچھ لوگ یہ استفادہ کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر سے, حضرت ابراہیم سے وغیرہ, یہ اپنے امام کو ترجیح دیتے ہیں. مراد یہ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ پیغمبر بھی امام تھے, حضرت ابراہیم بھی امام تھے, حضرت موسیٰ بھی امام تھے, وہ نبوت امامت دونوں پر فائز تھے. امامت کی بھی درجات ہے، سب کے درجہ یکساں نہیں ہے، اور امامت کا کام مشکل تر ہے. نبی رہنما ہے، حقائق بیان کرتا ہے، انہیں حقائق کو عملی کرنا نبی کی امامت کے پہلو ہے، نافذ کرنا. تو امام جو ہے یہ عظیم ذمہ داری ہماری ہے امام کی نسبت میں. تو ان ذمہ داریوں پر کب عمل کریں گے؟ یعنی امام کی امامت کو ہم مانتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا رہبر سیاسی سمجھتے ہیں، اپنا رہبر علمی سمجھتے ہیں، اپنا رہبر کرداری سمجھتے ہیں، اخلاقی رہبر سمجھتے ہیں. لیکن کب ہم عمل کریں گے اپنے اس وظیفے پر؟ اگر ان کی محبت دل میں ہو تو عمل کریں گے، اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو تو عمل نہیں کریں گے. اگر جس معیار کی محبت کی ضرورت ہے معصومین کے ساتھ، وہی صحیح معیار، سب سے زیادہ محبت ہو معصومین کے ساتھ، خود بخود ان کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں قبول کریں گے، خود بخود ان کے علاوہ کسی سے اپنا دین نہیں لیں گے، خود بخود ان کے علاوہ کسی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں سمجھیں گے، اور ان کی ہر ادا ہمارے لیے پسندیدہ ہوگی، ان کے ہر پیغام ہمارے لیے پسندیدہ، ان کی حکومت میں مشکلات برداشت کرنے میں انسان لذت محسوس کرے گا. مولا نے ایک جوان کے ہاتھ کاٹ دیے چوری کی وجہ سے، چوری ثابت ہو چکی تھی. چوری ثابت کرنا آسان نہیں ہے، وہ چوری جو جس ہاتھ کٹا دی جاتی ہے وہ اس کی شرطیں بہت ہیں. بہر مکمل ثابت ہونے کے بعد اس کے ہاتھ قطع کیا، باہر کے مسلسل مولا کی تعریف کر رہا تھا. تو کسی خارجی نے کہا، پاگل آدمی تم، تمہارے ہاتھ کٹوا دیا اور اس کے باوجود تم اتنی تعریف. تو مولا تک یہ خبر آئی، فرمایا کہ اگر میں مؤمن کے ناک زمین سے رکھوں، یعنی اس کو ذلیل کروں بے فرض، تب بھی مجھ تاکہ میرے ساتھ دشمنی کرے، دشمنی نہیں کرے گا. اگر پوری دنیا منافق کو دوں تاکہ مجھ سے محبت کرے، محبت نہیں کرے گا. تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو ہاتھ قطع کیا ہے جوان ہے، اس کے باوجود مولا کی ملاقات. مولا نے اس کو بلایا اور اعجاز کے ذریعے اس کو شفا دی فوراً. تو یہ ہماری ذمہ داری. اب انسان، ہماری خلقت کا ہدف کیا ہے؟ ایک عالم و عامل انسان، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح انجام دینا، وتواصوا بالحق اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر لوگوں کو عمل کی طرف بلانا. اب اس ذمہ داری پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. دنیا کفر، دنیا نفاق، فساد، دنیا پرست، مفاد پرست، سب ہمارے مد مقابل میں ہے. عمل کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے انسان کے لیے، خود عمل مشکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عمل پسندیدہ نہ ہو، انسان میں اس عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. مجبوراً نماز پڑھے، اس نماز سے انسان کمال کی طرف نہیں جاتا. اسی لیے قیامت کے دن کچھ لوگوں کی سرزنش ہوگی کہ تم نے کیوں نماز کے دوران، نجوا کے دوران، خدا کے ساتھ دعا کے دوران لذت محسوس نہیں کرتے تھے. لذت محبت کی علامت ہے، جس سے محبت ہو اس کے ساتھ گفتگو میں شیرینی احساس کرتے ہیں، لذت احساس کرتے ہیں. اور وہ عمل جس عمل کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، اس عمل سے آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس عمل سے آپ سکون کے احساس نہیں کر سکتے، پریشان رہتے ہیں. جیسے کام ہے آپ کی، ایک نوکری ہے آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کی شخصیت کی بنانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ خوش نہیں ہوں گے، ایک مایوسی سے حالت ہے. پیسہ کے لیے مجبوراً کام کرتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی ہے. یہ انسان 100 سال کام کرنے کے باوجود اس کی انسانیت میں ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے، جس کام میں وہ مشغول ہے، اگر وہ کام اس کے لیے پسندیدہ نہ ہو، 100 سال کام کرے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا ہے، معنوی لحاظ سے بھی قصد قربت نہیں کر سکتا ہے، مادی لحاظ سے بھی کیونکہ ہمتن کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو اس کام سے شوق ہو تو وہ شوق سے کام کرتا ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتا، جس میں شوق ہو مگن کے ساتھ کام کرتا ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتا ہے، بہتر سے بہتر راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں جو جنہوں نے ایجاد کیے ہیں، اختراعات عمل میں لایا ہے، نئی نئی مشینیں بنائی ہے، ان کی کامیابی کے راز یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے عشق رکھتے تھے۔ کام سے محبت ہو تو ذہن فعال ہو جاتا ہے، کامیابی کا احساس کرتا ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتا ہے، مایوسی نہیں ہوتی ہے، قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے، تنخواہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن کام سے شوق نہ ہو، عشق نہ ہو تو یہ مشکل پیش آتا ہے۔ عموماً دنیا میں جنہوں نے علمی میدان میں فتوحات انجام دیے ہیں، چاہے علوم دینی چاہے دنیاوی علوم، وہی لوگ تھے جو علم سے عشق رکھتے تھے۔ مشہور ہے بہت سے شاعر بڑے شاعر ہو گئے کس وجہ سے؟ عاشق ہونے کی وجہ سے۔ تو جس کام سے آپ کو لگاؤ ہے اس کام میں آگے بڑھ سکتے، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ کہ انسان آزادی خواہ ہے، یعنی انسان زبردستی کو برداشت نہیں کرتا ہے، زور کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اگر زور سے کوئی کام لینا چاہے بالکل ضد میں آئے گا۔ فرض کیجیے روزانہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں، اگر ایک دن ایک ظالم قانون بنائے اور کہے کہ آپ کو روزانہ اسی راستے سے آنا ہے، پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ انسان فطرتاً آزادی خواہ ہے، آزادی انسان کی محبوب چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تقریباً پوری تاریخ میں سیاست مداروں نے دو نعرہ لگائے، خصوصاً جدید دور میں، کمیونزم اور سرمایہ دار نظام کے دور میں۔ کمیونزم کہتے تھے ہم عدالت معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ دار نظام کہتے تھے کہ ہم آزادی دینا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ تھا کہ آزادی بھی انسان کے پاس محبوب چیز ہے، عدالت بھی انسان کے پاس محبوب چیز ہے۔ انسان کے اندر جو محبوب چیز ہے اس کو ڈھونڈ کر اس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آزادی انسان کے پاس مطلوب ہے۔ ابن سینا ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں تو ایک بنگی کو شعر کہتے ہوئے سنا، کہ بنگی کہہ رہا تھا کہ میں ابن سینا سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ ابن سینا آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں بے مثال فلاسفر میں سے ہے اور مختلف علوم میں مہارت، 2 سال طبابت میں اس نے کام کیا، اس زمانے کے سب سے بڑا ڈاکٹر بن گیا، طبیب بن گیا، اتنا قابل انسان، اور بادشاہ کا وزیر بھی تھا۔ اس کو بلایا، کہا کہ تم ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، دلیل کیا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے؟ کہا کہ آپ بادشاہ کے بات ماننے پر مجبور ہے، میں مجبور نہیں ہوں۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کے بعد غلط صحیح اپنی جگہ پر، لیکن فی الجملہ حقیقت پر مشتمل ہے، انسان کے لیے آزادی بہت مطلوب ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جو جنگل میں جاتا تھا اور لکڑیاں توڑ توڑ کر لاتا تھا، شہر میں فروخت کرتا تھا، اس کے باہر بادشاہ کے پاس، سعدی نقل کرتا یہ واقعہ، بادشاہ کے پاس ملازم تھا اور بہت اچھے تنخواہ کے ساتھ رہتا تھا۔ بھائی اس سے کہتا تھا، بھائی یہ سخت کام کرتے ہو، پیسے بھی تمہیں نہیں آتا ہے، نہیں ملتا ہے، آؤ میں تمہارے لیے نوکری دلواتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ سنہرے پیٹی باندھ کر بہترین کپڑوں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنے سے بہتر یہ کہ جنگل میں جاؤں، تکلیفیں برداشت کروں، لیکن آزاد زندگی کروں۔ تو یہ چیز ہے انسان کے لیے۔ تو شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق فقہ سے ہے، شریعت سے ہے۔ جن چیزوں کو جاننا ہے اور ماننا ہے وہ عقائد میں داخل ہے، جن چیزوں کو جاننا ہے اور عمل کرنا ہے وہ فروع دین میں، فقہ میں داخل ہے۔
یعنی آپ جو کچھ دنیا میں کوئی بھی عمل ہو پانچ حکم سے خالی نہیں ہے، یا وہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا حرام ہے. تو یعنی آپ کسی کام میں اتنے آزاد نہیں، پوچھنا پڑے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور آزادی انسان کے پاس محبوب. دوسری طرف سے کوئی کام بلا اجازت صحیح نہیں ہے. تو محبت اہل بیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان؟ محبت اہل بیت جب دل میں ہو تو اہل بیت کے ہر عمل سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت کے ہر کردار سے محبت کرتا ہے. امیر شام نے حضرت عدی بن حاتم علی کی شہادت کے بعد پوچھا، علی نے انصاف نہیں کیا، اس نے یہ پوچھا کہ علی نے انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹے تو زندہ ہے، تمہارے بیٹے جنگ صفین میں مارے گئے ہیں. تو اس نے کہا میں نے انصاف نہیں کیا کہ میں زندہ ہوں، علی شہید ہو گئے. پوچھا تمہارے احساسات کیا ہے، جذبات کیا ہے علی کے بارے میں؟ کہا کہ ایک ماں، جوان ماں جس کے گود میں اس کے بچہ ذبح ہو جائے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، مجھے اسی طرح سے علی سے جدائی میں. تو سخت ترین عمل شیرین عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے جب محبت. تو اہل بیت کی پوری سیرت آپ جانتے ہیں، قرآن ناطق ہے اہل بیت، گھومتی پھرتی ہوئی شریعت ہے اہل بیت، شریعت سیرت اہل بیت ہے، قرآن داستان زندگی اہل بیت ہے. یعنی 100% انہوں نے اپنی زندگی پر تطبیق کی. آپ اہل سنت کے علماء بھی سیوطی، امام سیوطی اپنی تندور منصور میں کہتے 300-500 آیتیں قرآن علی کی شان میں، یعنی کہ جتنی آیتیں پاک ہستیوں کے بارے میں ہیں اس کے سر فہرست علی ہے، شان نزول علی ہے. تو در حقیقت ایک علی کے چاہنے والا، علی سے محبت کرنے والا دیکھتا ہے علی شہادت کے عاشق تھے، تو پھر شہادت سے نہیں ڈرتا ہے. آپ دیکھیے، عشق حسین تھا، وہب کی ماں عیسائی تھے، ابھی بچے نے شادی کی تھی 18-20 دن پہلا اور مسلمان ہوا، کاروان حسینی میں شامل ہوا، عشق حسینی اس کے دل میں داخل ہوا. دشمنوں نے فرزند کے سر کو کاٹ کر عورت کی طرف پھینک دیتا ہے، یہ واپس دشمنوں پر پھینک دیتی ہے، کہتی ہے کہ ہم نے جو خدا کے راہ میں دیا ہے واپس نہیں لیتی. چند دنوں میں عشق کے قلعہ کو فتح کیا اس عورت نے، اس مکرمہ نے، اس مومنہ نے. یعنی اس سے سختر عمل ایک ماں اور جوان بیٹے، ایسا جوان بیٹے کہ ماں کے کہنے پر شہید ہونے جا رہا ہے، دلہن ہے، دلہن کی بات نہیں مان رہا ہے. تو یہ محبت کا اثر ہے. وہی مولانا یہی فرمائے کہ میں مومن کے ناک کاٹ دوں، زمین سے پر گراؤں، تب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. پاک ہستیاں پاک ہستیوں سے محبت کرتی ہیں، یعنی پاک افراد علی کی قدر کر سکتے ہیں، ناپاک لوگ علی کی قدر نہیں کر سکتے. خود مولانا کا جملہ ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں بس آدمی کے نزدیک سے جب گزرتا ہوں وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، وہ علی کو برداشت نہیں کرتا ہے. تاریکی ظلمت روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی، شیطان انبیاء کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. سنخیت نہیں، شباہت نہیں ہے، ہر حوالے سے ضدیت ہے، فرق ہے، مختلف ہے. تو ایک اہم فائدہ محبت اہل بیت کا یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پورا دین سیرت اہل بیت. اسی لیے ہمارے جو تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی، ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ پورے معارف اسلامی کو، معارف دینی کو، اخلاق دینی کو، معنویت روحانیت دینی کو الگ بیان نہ کرے، سیرت اہل بیت کی شکل میں بیان کرے. یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ ان کی کردار ہے. اہل بیت کی سیرت کو کوئی اہل بیت کے چاہنے والا نہیں ٹھکرا سکتا ہے. جو کچھ اہل بیت کی سیرت میں نظر آتا ہے اس کو انجام دیں گے تو آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا. بس محبت اہلیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دین پر عمل کرتے ہوئے سستی نہیں ہوتی ہے, کاہلی نہیں ہوتی ہے, نا امیدی نہیں ہوتی ہے, بوجھ محسوس نہیں کرتے ہیں. علی نماز کے دوران آپ کے پائے مبارک سے برچھی نکالی گئی اور پتہ نہیں چلا. ایسے علی کے ماننے والے نہیں کہہ سکتا ہوں علی کے برابر, لیکن کچھ کوشش کرتے ہیں کہ اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ نماز میں ذات خدا میں گم ہو, عبادت میں گم ہو, لذت عبادت محسوس کرے. ہم خلوص کے لحاظ سے بہت پریشان ہیں, کس طرح سے اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں. خلوص کا حل بھی اسی محبت میں ہے. اگر محبت ہو تو خلوص خود بخود آ جاتی ہے. اہل بیت کی صفت میں دعائے زیارت جامعہ میں فرماتا ہے التامین فی محبت اللہ, اہل بیت محبت خدا میں تمام اور کمال کے درجہ پر فائز تھے. کیوں ایسے درجہ پر فائز تھے؟ وجہ ہے کہ معرفت تھی. محبت معرفت کے فرزند ہے, یعنی جتنی عظمت خدا کے بیشتر معرفت ہو اتنا محبت خدا زیادہ آ جاتی ہے. حسن خدا, کمال خدا, جمال خدا, رحم خدا, رحمانیت خدا, رحیمیت خدا, جتنے زیادہ سمجھ میں آ جائے اتنے ہی محبت خدا. عرض کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے, حسن الہی کو پیغمبر و آل پیغمبر سے بہتر کوئی درک نہیں کر سکتا. تو معرفت اہل بیت کی وجہ سے محبت اہل بیت سب, کیونکہ معرفت اہل بیت سب سے زیادہ ہے تو محبت اہل بیت خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہم بھی محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہو تو خود بخود اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا اور اہل بیت کی محبت کے ذریعے خدا کی محبت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. تو خلوص اس لیے ہے کہ آپ فرض کی کسی آدمی سے بڑی محبت کرتے ہیں, بہتر مثال اپنی اولاد سے, اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اب ان کی خدمت کے لیے کیا ہے؟ نہ دکھاوا کی ضرورت ہے, نہ احسان جتانے کی ضرورت ہے. باپ آخری لمحات میں احتضار کے وقت بھی احساس کرتا ہے کاش میں اپنے بچوں کے لیے بہتر کام کیا ہوتا. کبھی احسان نہیں جتاتا, کبھی ریاکاری نہیں کرتا ہے. وجہ کہ محبت ہے, جس سے محبت کرتا ہے وہاں پر ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں عشق اور عقل کے فرق ہے کہ عاقل خود کمانا چاہتا ہے, سب کو استعمال کرنا چاہتا ہے, خود کمانا چاہتا ہے. عقل کی جو مذمت کرتے ہیں عشاق, اس وجہ سے عقل تجارت کرتی ہے کہ بھائی وہ کام کرو جس سے تمہیں فائدہ مل جائے, لیکن عاشق تجارت نہیں کرتا, معشوق پر اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے خلوص وہاں پر ہوتا ہی واضح ہے کہ جب محبت خدا دل میں ہے, محبت اہل بیت دل میں ہے, جو کہ عمل کرے گا اس میں دکھاوا کی ضرورت نہیں ہے. افسوس ہے کہ انسانوں کم و بیش ہوتا ہے, لیکن اگر یہی سیرت اہل بیت مد نظر ہو, محبت اہل بیت ہو, تو بہت سے مقامات پر خلوص کے ساتھ ابھی یہی آزاداری اس میں خلوص بہتر کر سکتے ہیں دوسرے اعمال کی نسبت میں. گریا دکھاوا کی ضرورت نہیں. وہ جو تباکا کہا حدیث میں, من بکا او اب کا او تباکا, جس نے رویا رلایا اور رونے کی شکل بنایا, شکل کا مطلب ریاکاری نہیں ہے. یعنی آپ شکل بھی بناتے ہیں اس لیے کہ دین چاہتا ہے آنسو نہیں گرتا, کم از کم اس چیز میں تم شریک ہو جاؤ, ایک قسم کے اس فکر میں شریک, دشمنوں کی دشمنی میں شریک, آل محمد کی مصیبت میں شریک ہونے کے ایک اظہار ہے, عمل اظہار, اس میں بھی خلوص کے ساتھ. تو خلوص کے لیے اگر محبت خدا, محبت رسول, محبت اہل بیت ہو تو اعمال کو خلوص کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. ریاکاری کی ضرورت نہیں, منافقت کی ضرورت نہیں ہے, اعمال باطل نہیں ہو جاتا, اعمال ختم نہیں ہو جاتا ہے. تو یہ ایک درود ہے محمد آل محمد پر.
اللہ 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 الل
اسلام نے چنانچہ میں نے عرض کیا تربیت کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ دل کے راستے کو اپناؤ، اگرچہ دل کے لیے عقل کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ معرفت دل میں داخل نہ ہوا ہو، محبت کی شکل اختیار نہ کرے، تب تک اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اولاد سے، ازواج سے، عزیزوں سے، معاشرہ سے، دین سے، خدا سے، پیغمبر سے، امام سے محبت کرنا، یعنی ایسا معاشرہ جس میں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، دشمنان اہل بیت ظاہر دشمنان انسانیت، دشمنان شرف، دشمنان شرافت ہے، اور ان کے ساتھ بھی محبت در حقیقت شیطان کے ساتھ محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جس ہستی کو، جس ہستی سے محبت کرتا ہے، اسی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ پہلے حصے میں ہم کہہ رہے تھے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا عمل بھی ہمارا محبوب ہوتا ہے، یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناتے ہیں۔ امامت کے دوسرا معنی اسوہ حسنہ بناتے ہیں، اس کے کردار کو اپناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت میں چنانچہ محبت چاہیے، اسی طرح سے نمونۂ عمل کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں اپنے ایک دو سال کے بچے سے تجربہ کر سکتے ہیں، بڑوں تک، بڑے لوگ بھی دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں یا دوسرے افراد کو دیکھتے ہیں، دوسرے افراد کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت کی ضرورت ہے انسانوں کے لیے۔ رہبر معظم کی کئی تقریریں ہیں خواص اور عوام کے حوالے سے، عوام خواص کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں تب یہ وہی کہتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے تب بھی یہ اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا کر جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انبیاء اور اولیاء کے ذکر کے بعد، اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی، خدا نے ان کی ہدایت کی ہے بس ان کی ہدایت کی پیروی کرو، تو پیروی کرو ان کی۔ تو اسوہ حسنہ اگرچہ انسان فطرتاً دوسروں کے نقش قدم پر چلتا ہے، چاہے وہ معصوم ہو چاہے معصوم نہ ہو، لیکن غیر معصوم افراد کے نقش قدم پر چلنے میں ایک نقصان ہے، کیونکہ غیر معصوم افراد گناہ بھی کرتے ہیں، صحیح کام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کو اسوہ دیا، گناہ میں بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے، ثواب میں بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ ایک نقصان۔ غیر معصوم افراد جتنے بڑے ہو تب بھی اس کی کمال کی ایک حد ہے، ایک حد تک کمال کے درجات پر فائز ہے۔ تو اگر ہم نے ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا، ان تک پہنچ جائیں گے، ان سے آگے نہیں جائیں گے۔ غیر معصوم افراد کی اور ایک عیب ہے، یہ کہ وہ اگر ایک لائن میں قابل ہے، صاحب کمال ہے، تو دوسری لائن میں خالی ہے۔ جب ہم ان کو اسوہ حسنہ بنائیں گے تو اسی لین میں ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دوسرے لین میں ہم ناقص رہیں گے۔ تو جس ہستی کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، وہ ایسی ہستی ہونا چاہیے کہ اس کا عمل خطا سے بالاتر ہو، معصوم ہو، کمالات میں تمام کمالات اس کے اندر ہو، ایک اور تمام کمالات اعلیٰ درجے پر، تمام کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اس وقت ایسی ہستی کے نقش قدم پر چلیں گے تو خدا تک پہنچ جائیں گے، انسان کامل بنیں گے، مقصد تخلیق تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اگر اس کو بنایا تو اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے جو نزدیک ہے، نزدیک ہونے سے دوسرے پر اثر کرتا ہے، ایک خدائی انسان ہے، اس کی عبادت کو دیکھتے ہیں، اس کے گریہ وزاری کو دیکھتے ہیں، اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ خود قرآن نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، آپ کی اسوہ حسنہ ابراہیم اور ابراہیم پر ایمان لانے والے، حضرت ابراہیم تو معصوم ہیں، ایمان لانے والے تو معصوم نہیں ہیں، لیکن اس میں آیت میں وضاحت کی کہ سب نے کیا کہا، مشرکین سے کہا کہ ہم بری ہیں تم سے، غیر معصومین کو آپ اس وقت بنائیں گے، کن موارد میں؟ ان مقامات پر بنائیں گے جہاں پر آپ سمجھتے یہ صحیح کر رہے ہیں. غیر معصومین کو اس وقت بنانا بھی انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ان مقامات پر ان کو اس وقت بنانا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن معصومین کو اس وقت بنانا ہے بغیر قید و شرط کے اس وقت بنانا ہے. تو دوسرا اہم فائدہ محبت کا یہی ہے کہ ہم ابھی دنیا میں دیکھیے، عام طور پر جوانوں سے جب پوچھتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے آئیڈیل شخصیت کون ہے، کوئی کھلاڑی کو کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی فلمی ایکٹر کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی کسی نہیں، ایسے لوگ جو جن کے کردار آپ کے سامنے ہیں ان کو جب اسوہ بناتا ہے تو یہ بچہ کہاں آگے بڑھے گا، معاشرے میں اقدار کس طرح سے زندہ ہوگا، وہ رائن کے ساتھ کس طرح سے مقابلے کریں گے. ہمارے بچوں کے خیال میں کامیاب ترین انسان یہ ہے جس کا فاصلہ شریعت سے، دین سے بہت زیادہ ہے. تو ہم جو یہ مجالس جو مناتے ہیں اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، ہم اسوہ پیش کرتے ہیں. پاک اسوہ یہ ہے، ناپاک اسوہ وہ ہے. دشمنان آل محمد ناپاک ہے، ان سے بچنا ہے. آل محمد اور ان کے ساتھ دینے والے پاکیزہ اسوہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ اسوہ کے بغیر انسان کی تربیت ممکن نہیں ہے. تو امام خمینی کے اس قیام کے بعد کتنے لوگوں پر اثر کیا؟ ہمارے شیعہ معاشرے میں نئی وحی تو نہیں آئی، نئی حدیث بھی نہیں آئی، صرف یہ کہ نمونہ عمل مل گیا تھا. اس وقت بہت اثر ہوتا ہے. اب لبنان کے شیعہ تھے، عجیب و غریب حالت تھی. آپ شہید چمران نے جو کتاب لکھی لبنان کے بارے میں اس کو پڑھیے، پتہ چلے گا شیعوں کی کیا حالت تھی. ابھی جب شائستہ قیادت آئی تو دنیا اسلام ان پر فخر کرتے ہیں، تمام تر تعصبات کے باوجود، مذہبی تعصب کی وجہ سے اندھے بھی ہو گئے ہو تب بھی مجبور ہے فخر کرنے پر. مصر کے جو صحافی ہیں بہت بڑے، حسنین ہیکل، ظاہر ہے عرصۂ دراز سے عالم عرب میں سب سے معروف صحافی ہے، یعنی عرصۂ دسیوں سال ہے کہ وہ سب سے معروف ہے عالم عرب میں، وہ ایک بت ہے اس حوالے سے. اب یہ دیا لبنان سید حسن کے ہاتھ کو چوما، انہوں نے چومنے نہیں دیا، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم نے کیا کہ یہ کہا کہ میں عرب کے سب سے شجاع ہستی کے ہاتھ کو چوما ہے. لیکن اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں، جس نے مجھے یہ فکر دیے ہے وہ رہبر ایران ہے، جا کر اس کے ہاتھ کو چوما. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر معصوم اس پہ ہے، لیکن اس کا جب معصومین سے مربوط ہے، معصومین کے تعلیمات کے مطابق اپنے کردار کو انجام دیتے ہیں تو مثبت اثر معاشرے پیدا کرتا ہے. تو ہمیں مجالس کا اہم ہدف یہی ہے، ایک اہم ہدف وہ یہی ہے کہ ہم بہترین اسوہ پیش کریں گے. اسلام در حقیقت سیرت معصومین ہے، مجالس میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں. انبیاء کی سیرت، ائمہ کی سیرت وہی اسلام ہے. اگر ہم اس کو بتانے میں کامیاب ہو گئے تو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے دل میں عشق حسین ہے. یہ بہت بڑی سعادت، بڑی دولت ہمارے پاس. تھوڑا سا ان چیزوں کے ارتباط کو ثابت کرنا ہے، بتانا ہے. اگر عشق حسین ہے تو کردار حسینی سے بھی عشق ہو، عشق حسین ہو تو آپ کا آئیڈیل شخصیت حسین ہونا چاہیے، کھلاڑی ایک اداکار نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا متوجہ ہو جائے تو عاشقان حسینی یقیناً اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنائیں گے. آج حسین کی مضبوطیت کا سب سے بڑی قرآن حسین، یعنی علی اصغر کا ذکر کرنا چاہیے. علی اصغر ششمہ شیرخوار، جب کربلا میں پانی بند ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ سات محرم سے پانی بند کیا گیا، چار پانچ محرم
طرف سے آل محمد کے خیموں کو پانی سے دور لگانے پر مجبور کیا گیا. خیمہ ملانے نہیں ہے, بعض مقاتل کے مطابق مقاتل کے مقتل کی کتابیں جو شہادت اہل کا تذکر کرتی ہے, بعض مقاتل کے مطابق حسین جب میدان میں گئے آواز حل من ناصر رسول اللہ حل من داعی یدعو عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی آل محمد سے دفاع کرنے والا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, کوئی کسی نے لگ دیکھے گا صرف شہدا کی لاشوں کی مشکل شہدا فرمانا ہے تو مولا اگر ممکن ہوتا ہم آتے آپ کی مدد کے لیے. دوسری طرف سے حسین نے خیمہ سے رونے کی آواز آئی, نہ مانی رونے کی وجہ کیا تھا کہ شاید سیدانی نے حسین کی آواز جب سنی ان کے ناقابل برداشت. روایت میں ہے کہ جب علی نے ایک دفعہ جنگی صفین میں فرمایا حد میں ناصر ینصر, 12,000 صحابی تلواریں ننگی تلواریں لے کر علی کے اندر آ رہے ہیں, یہ علی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, یہ مظلوموں بے قسم کے جملہ ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن علی حسین کے لیے ایک نے بھی لبیک نہیں کہا. روایت جب حسین کے مقام کی طرف واپس آئے دیکھا کہ شہزادہ علی اصغر رو رہے ہیں, پانچ نقل کے مطابق اتنا روئے تھے کہ اپنے آپ کو چھوڑنے سے زمین پر گرا. آپ نے شہزادی زینب سے علی اصغر کو اٹھایا, اٹھا کر مینار کی طرف لے گئے. یقینا ششمان بچے کے لیے پانی مانگنا کسی طرح سے بے عزتی نہیں ہے, کسی طرح سے زلت نہیں ہے, نہ مانگنا صحیح نہیں. ششمان بچے پیاسا ہو اور پانی نہ مانگے. حسین اس کو لے کر گئے, اسے اپنی مظلومیت کے سند لے کر گئے, اسے اپنے دشمنوں کی شکاوت دکھانے کے لیے گئے. میدان میں فرمائے لوگو اگر تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے تو اس ششمان بچے کے ساتھ کسی کی جنگ نہیں ہے, اسے پانی پلاؤ, یہ اپنے شیر مادر سے محروم ہے, اسے پانی پلاؤ. لیکن اشتیا نے پانی نہیں پلایا. امام نے فرمایا تم خود لے جا کر پانی پلاؤ. لیکن جب لشکر میں اختلاف ہوا عمر صاحب نے گھرگور سے کہا گھرگورا حسین کو خاموش کرو, حسین کو چپ کرو. کہا کیا کرو, حسین کو نشانہ بناؤ یا شہزادہ علی اصغر کو؟ کہا کہ علی اصغر کو گھرگور تمہیں نظر نہیں آتا. کیا کر سکتے تھے, اسے یہی
کہا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، جب وہ سب ہو جائے سب پر گرام گزرا، روایت کے مطابق شام غریبان کے وقت آخر میں جب پانی آیا تھی میں